हाँ जी, तो क्या पढ़ रहे थे हम? अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिहिल लजीन अस्तफा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू यसल्लून अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما। अच्छा, तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन काफिरों से जो बात करी थी। हाँ, तो ये पढ़ रहे थे कि आप सल्लम को जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह की तरफ बुलाएं, तो आप सल्लम ने फिर अपने खानदान वालों को जमा किया और उनको दावत दी, और उन्होंने बाकी सबने तो सुन लिया, लेकिन अबू लहाब ने जो है बहुत ज्यादा मुखालफत करी और बुरी बुरी बातें कही वगैरह। फिर उसके बाद फिर इस तरीके से किया, फिर इस तरीके से किया। एक दफा फिर सफा पहाड़ के ऊपर चढ़ करके इस तरह से दावत दी कि अगर मैं तुम लोगों को कहूं कि पीछे से एक लश्कर आ रहा है जो तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है, तो क्या तुम लोग मेरी बात मानोगे? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, आप तो सच्चे हैं, सादिक और अमीन हैं, तो हम क्यों नहीं आपकी बात मानेंगे। तो फिर आपसे सुनने फरमाया कि तुम मेरी बात मान लो कि अपनी जानों को जहन्नम से बचाओ, इसलिए कि मैं अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा, मैं बस तुम्हें इस जबरदस्त अजाब से डरा रहा हूं। ठीक है। अच्छा, इस पर वो भी हुआ था कि एक दफा ये कुरैश मस्जिद हराम में जमा थे और बुतों को सजदे कर रहे थे, तो आप सल्लम ने उन लोगों को देख करके कहा कि तुम लोग अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रास्ते से हट गए हो, क्योंकि वो तो बुतों को सजदा नहीं किया करते थे। तो अब ये बात जो उन्होंने सुनी ना, तो अब इसका तो इनकार नहीं कर सकते थे, बिकॉज दे न्यू इट वेरी वेल कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में कोई बुत वगैरह नहीं हुआ करते थे। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि उनकी चोरी पकड़ी गई, है ना। तो जब किसी की चोरी पकड़ी जा रही होती है तो फिर वो ना अपने गलत काम को जस्टिफाई करता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो चोरी कर ही नहीं रहा था, मैं तो असल में जो है ना वो चीज उठा रहा था और फिर उससे मैंने कोई अच्छा काम करना था, है ना। जब कोई पकड़ लिया जाता है रेड हैंडेड, कॉट रेड हैंडेड कहते हैं ना उसको, रंगे हाथों पकड़ लिया। तो इनके साथ ऐसे ही हुआ कि इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी बात कही कि जिसका ये इनकार नहीं कर सकते थे। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जस्टिफिकेशन दी, एक्सक्यूजेस बनाए कि नहीं नहीं नहीं, हम कोई थोड़ी बुतों की इबादत करते हैं, हम इन बुतों को थोड़ी अल्लाह अल्लाह कहते हैं, हम तो इन बुतों की सिर्फ इसलिए सजदा कर रहे हैं ताकि ये हमसे खुश हो जाएं और ये हमें अल्लाह के करीब कर दें, यानी असल में हम अल्लाह ही के करीब होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं चोरी पकड़ी गई, तो फिर उल्टी सीधी किस्म की फिर एक्सप्लेनेशन देनी शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये जो सुन्नत है, ये तरीका है किन्नों का है, ये काफिरों का तरीका है, नॉन मुस्लिम का तरीका है। तो मुस्लिम जो होता है उसका क्या तरीका होता है, उसका तरीका होता है कि पहली बात वो चोरी करता नहीं है, है ना, कोई गलत काम करता नहीं है। लेकिन अगर उससे कभी गलत काम हो भी जाता है और कोई फिर उसको कहता है कि भाई आपने ये क्यों किया, तो वो क्या करता है, फिर वो फिर एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, बल्कि वो उसको एडमिट कर लेता है, मान लेता है और फिर सॉरी कर लेता है, अपोलोजाइज कर लेता है, अल्लाह ताला से भी माफी मांग लेता है। ठीक है, तो ये दो मुख्तलिफ तरीके हैं। देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है, काफिर से भी गलती होती है, मुसलमान से भी गलती होती है, लेकिन इट इज हाउ वी रिएक्ट। ठीक है, काफिर की रिएक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और मुसलमान का रिएक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अब हम देख लें कि हमारा रिएक्शन काफिरों जैसा होता है या हमारा रिएक्शन मुसलमानों जैसा होता है। ठीक है, अच्छा, तो इन्होंने कहा ना मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना, सुभान अल्लाह, दरवाजा खुला छोड़ दिया, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इला अल्लाही ज़ुल्फ़ा। हमारी एक बिल्ली है, वो क्लास अटेंड करने के लिए आज आ गई, इस वजह से समझ रहे हैं, ये दो ऑनलाइन है, उन्होंने तो नहीं देखा। चले, तो ठीक है, बहरहाल। अच्छा, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने एक और भी आयत नाजिल करी कि भाई तुम लोग जो कह रहे हो ना कि हम तो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से इन बुतों को सजदा करते हैं, तो भाई अल्लाह की मोहब्बत का ये तरीका नहीं है, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल करनी है تو تم میری اتباع کرو, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اوپر جب عمل کرتے ہیں نا, سنتوں کے اوپر, ٹھیک ہے, جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رہتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس جیسا ہوتا تھا, کپڑے جیسے ہوتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جیسا ہوتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یعنی مینرزمز جیسے ہوتے تھے, رائٹ, یہ ساری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں. تو جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا طریقہ. اور اللہ تعالیٰ کی محبت کیوں نہیں حاصل کرنے, بھائی اللہ تعالیٰ اتنے اچھے ہیں, اتنے پیارے ہیں, اتنے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں نعمتیں دی ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہی تو کرنی ہے ہمیں. ٹھیک ہے نا, اور تو کسی سے محبت کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے, اللہ سے محبت کرنی ہے. تو اتنا آسان طریقہ ہے کہ ہم سنتوں کو فالو کرتے چلے جائیں, اللہ ہم سے محبت کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر ہمارے جو بزرگ ہیں بڑے, وہ ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ کسی عورت کا نا ایک بیٹا تھا, ظاہر ہے عورت جو ماں تھی وہ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی, بیٹی بھی ہو سکتی ہے, خیر مثال کے اندر بیٹا یا بیٹی, بہت زیادہ محبت کرتی تھی. تو اب وہ بیٹا جو ہے نا وہ اس سے کہیں دور چلا گیا, کسی جاب واب کی وجہ سے یا کسی جگہ پڑھنے کے لیے وہ دور چلا گیا. ٹھیک ہے, تو اب وہ اس بیٹے سے ملاقات تو نہیں کر سکتی, لیکن اگر کوئی محلے کا بچہ اس کے پاس آتا ہے نا جو کہ اس کے بیٹے کے جیسے لگتا ہے, اس کی شکل اب اسے بیٹے سے ملتی جلتی ہے, یا اس کے بیٹے کے جیسے کپڑے پہنتا ہے نا, تو اب وہ ماں جو ہے وہ اس لڑکے سے بھی محبت کرے گی, کیونکہ دیکھو یہ میرے بیٹے جیسا لگتا ہے, میں اپنے بیٹے کو تو اب نہیں دیکھ سکتی لیکن اس کو تو دیکھ سکتی ہوں نا. ٹھیک ہے, تو جس سے محبت ہوتی ہے نا تو پھر اس کے جیسا جو بھی ہوتا ہے اس سے بھی محبت ہوتی ہے. تو یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا جو بھی بنے گا اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی محبت ہوگی. ٹھیک ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر اس کی زندگی بہت اچھی ہو جاتی ہے, بہت خوشیوں والی, سکون والی, اطمینان والی, اس دنیا میں بھی ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اصول. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ ساری باتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کو کہی نا کہ تم یہ کیا غلط کام کر رہے ہو وغیرہ, تو ان کو بہت برا لگا, وہ چلے گئے ابو طالب کے پاس, اور ابو طالب سے جا کر یہ کہا کہ دیکھیں آپ کا جو بھتیجا ہے نا یہ تو ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے اور ہمیں الٹی سیدھی باتیں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو, ہے نا, تو آپ ان کو سمجھا لیجئے کہ یہ ایسا کرنا چھوڑ دیں, ورنہ پھر نا ہم ان سے نپٹیں گے اور پھر آپ ہمارے اور اس کے درمیان سے نکل جائیے, ہٹ جائیے. ٹھیک ہے, پھر ہم اس سے نپٹ لیں گے. ٹھیک ہے, تو ابو طالب نے ان کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تم لوگ جاؤ میں اس کو سمجھا لوں گا. 149, ٹھیک ہے, اچھا, بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنی تبلیغ کرتے رہے کرتے رہے, حتیٰ کہ نا یہ چیز بہت زیادہ اوپن ہو گئی, اگرچہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپنلی نہیں کر رہے تھے, ایک ایک بندے کو الگ الگ کرتے تھے, لیکن وہ مکہ مکرمہ کوئی بہت بڑا سٹی تو نہیں ہے نا, ایون آج کے دن بھی اتنا بڑا سٹی نہیں ہوتا مکہ مکرمہ, اس زمانے میں تو بہت بہت چھوٹا سا تھا, تو سب کو پتا چل گیا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. تو پھر انہوں نے ایک بار پھر جا کر کے ابو طالب سے کہا کہ اب جو ہے نا وہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا, آپ ان کو سمجھا لیں, ورنہ پھر ہم ان سے لڑائی شروع کر دیں گے اور پھر اس وقت تک ہم ان سے لڑتے رہیں گے کہ جب تک یا تو یہ ختم ہو جائیں گے یا ہم ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ختم نہیں ہونا تھا, ان لوگوں نے ختم ہو جانا تھا اور یہ ختم ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے دنیا کے اندر پرزرو کیا, کیسے برقرار رکھا, کنٹینیو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کسی نے سنا ہے وہ اذانوں والی بات, جو اذان دی جاتی ہے تو اذان کے اندر اللہ اکبر چار مرتبہ کہتے ہیں, پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں, اشہد اللہ الہ الا اللہ, ہے نا, اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, وہ اشہد ان محمد رسول اللہ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا سورہ الم نشرح کے اندر, الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک, کہ ہم آپ کے ذکر کو دنیا کے اندر بلند کر دیں گے، اونچا کر دیں گے، ٹھیک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ریممبرنس کہ لوگ آپ کو یاد کیا کریں گے، پیپل ول ناٹ فورگیٹ یو، اور آپ کا ذکر اتنا بلند کر دیں گے کہ وہ دوسری تمام چیزوں سے اوپر چلا جائے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو وعدہ کیا اس کو کیسے پورا کیا، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اذان اور اقامت اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ڈال دیا، ٹھیک ہے، ورنہ تو کیا تھا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حیا علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ. تو یہ اذان جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کرنے ایک جملہ اس کے اندر ڈال دیا، اشہد ان محمد رسول اللہ. اب یہ اذان جو ہوتی ہے دنیا کے اندر کیسے ہوتی ہے، اس کو ہمارے مشائخ نے بیان کیا، ہمارے حضرت نے شاید سب سے پہلے اس کے اوپر بات کری تھی کہ جب آپ ورلڈ میپ کو دیکھیں نا، تو ورلڈ میپ اس طرح سے ہے کہ ایک سائڈ پہ تو پورا کا پورا پیسیفک اوشن ہے نا، وہ ایکچولی تو 2/3 آف دا ارتھ بنتا ہے، ٹھیک ہے، پورا ایک سائڈ جو ہے وہ اوشن ہے اور دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ لینڈ ہے، صحیح ہے. اب یہ لینڈ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اگر ہم سوچیں کہ ایسٹ کی طرف سے شروع ہوتا ہے، یعنی سورج جو ہے دا سن رائزز فرام دا ایسٹ، ٹھیک ہے، کیا ہو بھائی محمد صاحب، دا سن رائزز فرام دا ایسٹ ہے نا، تو ادھر یہ ایسٹ سے مشرق سے جو ہے وہ سورج نکلنا شروع ہوتا ہے. تو اگر آپ ورلڈ میپ کو دیکھیں تو اس کے اندر جو ایسٹ موسٹ جگہ ہے، سب سے زیادہ ایسٹ پہ جو لینڈ ہے، جو کنٹری ہے، وہ کون سا ہے، اس کو کہتے ہیں فیجی، فیجی آئیلینڈز، ٹھیک ہے، جو کہ پیسیفک اوشن کے بالکل ویسٹ کی طرف ہیں، فیجی آئیلینڈز یعنی ورلڈ کے ایسٹ کی طرف ہیں، ٹھیک ہے. فیجی آئیلینڈ کے اوپر جب سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے جب ڈان کا وقت ہوتا ہے، تو وہاں پر جو مسلمان رہتے ہیں، اور کافی مسلمان رہتے ہیں وہاں پہ، تو وہ پھر اذان دینا شروع کر دیتے ہیں مسجد کے اندر، ٹھیک ہے. اب فیجی آئیلینڈ کے اوپر اذانیں ہونی شروع ہو گئیں، اور یہ اذانیں جو ہیں وہ تھوڑی دیر تک چلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، سعودی عرب کی طرح ایسا نہیں ہوتا باقی جگہوں پر. سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے کہ جب ٹائم ہوتا ہے نا اذان کا، تو ہر جگہ اذانیں ہوتی ہیں، ود ان 10 منٹ ساری اذانیں ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن باقی جگہوں پر اذانیں جو ہیں وہ دیر تک چلتی رہتی ہیں، کہیں پہ ابھی شروع ہو گئیں، کہیں پہ آدھے گھنٹے کے بعد شروع ہو گئیں، کہیں پہ ایک گھنٹے کے بعد شروع ہوئی، ٹھیک ہے. بہرحال فیجی کے اندر اذانیں شروع ہو گئیں. اب وہ اذان فجر کی ہو رہی ہیں، تو جیسی وہ اذانیں آدھے گھنٹے تک چلتی رہیں گی، جب اذانوں کا سلسلہ ختم ہوگا تو پھر جماعت بنے گی، ہے نا، جماعت کھڑی ہوگی مسجد کے اندر. تو جماعت جب کھڑی ہوگی تو کیا ہوگا، اذان دوبارہ نہیں ہوگی لیکن اقامت تو ہوگی نا. اقامت کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آئے گا، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے. اب یہ جو سن رائز ہو رہا ہے، تو اب یہ فیجی کے اوپر تو فجر کا وقت ہو گیا، فیجی کے بعد نیوزی لینڈ آتا ہے، ٹھیک ہے، ایسٹ سے ویسٹ اب آپ آ رہے ہیں، نیوزی لینڈ آتا ہے. نیوزی لینڈ کے اوپر جب ڈان کا وقت آتا ہے، یعنی صبح صادق کا، تو وہاں پہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. ابھی فیجی کے اندر اذانیں ختم نہیں ہوئیں، اقامت ختم نہیں ہوئی، کہ نیوزی لینڈ کے اندر اذانیں کا سلسلہ شروع ہو گیا، وہاں پر اذانیں ہو رہی ہیں، وہاں پر پھر اقامت کا ٹائم آئے گا. اس سے پہلے کہ وہاں پر اقامت ختم ہوئی، نیوزی لینڈ کے اندر جو آسٹریلیا کا ملک ہے، جو کہ بہت بڑا ملک ہے، رائٹ، آسٹریلیا کے اندر اذانیں شروع ہو گئیں. آسٹریلیا اتنا بڑا ملک ہے کہ اس کے اندر 3 ٹائم زونز آتے ہیں، 3 ڈفرنٹ ٹائم زون. جن کو پتا ہے ٹائم زونز کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے، باقی کو بعد میں پتا لگ جائے گا انشاءاللہ. تو اتنا بڑا ملک ہے کہ آسٹریلیا کے اوپر اذانیں چلتی رہتی ہیں. اور اس سے پہلے کہ آسٹریلیا میں اذانیں ختم ہو، وہ اس کے تھوڑا سا نارتھ کے اندر ملیشیا کا کنٹری آ جاتا ہے. اب ملیشیا تو پورا کا پورا مسلم کنٹری ہے، وہاں پہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں اور اقامت ہو رہی ہے. ملیشیا کے ختم ہونے سے پہلے جو ہے وہ انڈونیشیا کے اندر اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. انڈونیشیا میں ختم ہونے سے پہلے ہی تھائی لینڈ کے اندر اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ ایسٹ سے ویسٹ کی طرف آ رہے ہیں، تھائی لینڈ از دا نیکسٹ کنٹری، وہاں پہ اذانیں شروع ہو گئیں. تھائی لینڈ اور برما وغیرہ میں ختم ہونے سے پہلے بنگلہ دیش کے اندر اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، بنگلہ دیش کے اندر، رائٹ. پھر بنگلہ دیش کے اندر اذانیں ختم نہیں ہوتی کہ اوپر جو نیپال ہے اور جو انڈیا ہے، وہاں پر اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. یعنی کنٹینیوسلی اذانیں چل رہی ہیں. انڈیا میں ختم ہو، انڈیا پہ بہت بڑا ملک ہے، وہاں پہ ختم نہیں ہوتی کہ پاکستان کے اندر اور اوپر جو کنٹریز ہیں اس کے، وہاں پہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں. پھر پاکستان میں اذانیں ختم نہیں ہوئیں کہ افغانستان میں شروع ہو گئیں، ایران میں شروع ہو گئیں، حتیٰ کہ یہ سب کیا چل رہی ہیں، یہ فجر کی اذانیں چل رہی ہیں ابھی، ابھی تو فجر کا ٹائم اس طرح سے موو ہو رہا ہے کیونکہ سن ایسے ایسے رائز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, جہاں جہاں رائز ہو رہا ہے وہاں وہاں پہ فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. اب یہ جو فجر کا ٹائم اس طرف موو ہو رہا ہے, سعودی عرب کے اندر جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اذانیں شروع ہو گئیں فجر کی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جبکہ سعودی عرب کے اندر فجر کی اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں, اس وقت فیجی جو کہ بالکل پہلا ملک تھا وہاں پر کون سی اذان شروع ہو جاتی ہے, ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, اب وہاں پر ظہر کی اذانیں شروع ہو گئیں, ظہر کی اقامت شروع ہو گئی, اور یہاں پر فجر کی اذان آگے چل رہی ہے, پیچھے سے ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا, ابھی آگے چل رہا ہے یہ, پھر ظہر کا ٹائم اندر بنے گا سعودی عرب کے اندر, تو فیجی کے اندر عصر کا ٹائم شروع ہو جائے گا, عصر کی اذانیں ہو رہی ہوں گی, پھر یہاں پہ آگے ٹائم بڑھتا رہے گا, یہاں پہ عصر کے بعد مغرب کا ٹائم شروع ہو جائے گا, وہاں پر جو ہے پھر بعد میں مغرب کا ٹائم شروع ہوگا. تو اس طرح سے یہ جو سلسلہ ہے نا اذانوں کا دنیا کے اندر, یہ مستقل چلتا رہتا ہے, مستقل, اور ہر اذان کے اندر, ہر اقامت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بلند ہو رہا ہوتا ہے, لاؤڈ سپیکرز کے اوپر بلند ہو رہا ہے, کہیں پہ جو ہے بغیر لاؤڈ سپیکر کے جو مؤذن ہوتا ہے وہ زور سے اذان دیتا ہے تاکہ دور دور تک اس کی آواز جائے, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں فرمایا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے, اور یہ جو کافر تھے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے تھے, دشمنی کرتے تھے, اور آگے ہم اور بھی بہت ساری باتیں پڑھیں گے کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی انہوں نے, ان کا ذکر کوئی بلند نہیں کرتا, ہے نا, ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا, اگر کرتا بھی ہے تو برے طریقے سے کرتا ہے, رائٹ. تو اس کے بعد ہم نے اب جو چیپٹر شروع کرنا ہے نا, وہ بیسیکلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ان لوگوں نے فزیکلی تکلیفیں پہنچائی ہیں, یعنی باقاعدہ مار کر کے یا اور طریقوں سے, تو ان کے بہت سارے واقعات ہیں, وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. Why are the azans giving out over a long span of time in other countries? Why is it giving out on a long span of time? اس کے لیے انہوں نے نا دوسرے جو کنٹریز ہیں انہوں نے نماز کے ٹائم کے ساتھ پھر وہ اذان دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی جب مسجد کے اندر نماز کا ٹائم انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اب اس سے 15-20 منٹ پہلے پھر وہ اذان دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پاکستان اگر آپ چلے جائیں نا تو پاکستان میں اس طرح سے اذان نہیں ہوتی جیسے سعودی عرب میں اذان ہوتی, جیسے 12:06 پر ظہر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے تو سعودی عرب کے اندر ساری مسجدوں کے اندر اذان 12:06 کے اوپر شروع ہو جائے گی, ٹھیک ہے, اور اس کے اگزیکٹلی 15 منٹ کے بعد مسجد کے اندر نماز ہو جائے گی ظہر, ٹھیک ہے نا. کچھ مسجدوں میں 10 منٹ کے بعد ہو جاتی ہے, کچھ مسجدوں میں 20 منٹ کے بعد ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اذان 12:06 پر ہی ہوگی. پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے, پاکستان کے اندر کسی مسجد نے اپنے ٹائم ٹیبل میں لکھا ہوا ہے کہ جی ہمارے یہاں 1:30 بجے نماز ہوگی, 1:30 پر, ٹھیک ہے, تو اب وہاں پر نا 12:06 پہ اگر ظہر کا ٹائم شروع ہے 12:06 پہ اذان نہیں ہوگی بلکہ وہاں پر 1 بجے اذان ہوگی اور پھر 1:30 بجے وہاں پہ جماعت کھڑی ہو جائے گی. کسی مسجد کے اندر ظہر کی نماز 2 بجے ہوتی ہے تو وہ 2 بجے سے آدھا گھنٹہ پہلے وہاں پہ اذان ہوتی ہے اور پھر 2 بجے نماز ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پر بھی ایک طریقہ ہے ان کے خیال میں, وہاں کے جو علماء ان کے خیال میں یہ زیادہ کنوینئنٹ ہے لوگوں کے لیے, اور پرسنلی مجھے بھی زیادہ کنوینئنٹ لگتا ہے, لیکن بہرحال تو فکس ٹائم انہوں نے سیٹ کیے ہوتے ہیں ہر مسجد, اس مسجد میں ہمیں پتا ہوتا ہے 1:30 بجے نماز ہوتی ہے, اس مسجد میں ہمیں پتا ہوتا ہے جی 2 بجے نماز ہوتی ہے, اچھا کسی کی نماز اگر چھوٹ جائے تو کسی مسجد میں ہمیں پتا ہوتا ہے جی 3 بجے بھی ظہر کی نماز ہوتی ہے تو وہاں پہ جا کر کے پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. خیر اپنے اپنے طریقے ہیں, دونوں میں کوئی اس کے اندر برائی نہیں ہے, تو بہرحال یہ ریزنز ہیں, ان کے خیال میں یہ زیادہ کنوینئنٹ ہے, یہاں پر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے. اینی ویز, اچھا اب جو ہے نا جو نیکسٹ پیراگراف, جو نیکسٹ چیپٹر ہے اس بک کے اندر جو ہم مینلی فالو کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں چیپٹر کا نام انہوں نے رکھا ہے قتل کی کوشش, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی. تو یہ لوگ نا ابو طالب کے پاس پہنچے اور یہ ساری باتیں کر کے پھر وہاں سے واپس چلے گئے, تو ابو طالب اب پریشان ہو گئے, اب جو انہوں نے دھمکی دے دی نا کہ ہم تو اب لڑیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یا تو وہ ختم ہو جائیں گے یا ہم ختم ہو جائیں گے, تو ابو طالب جو ہے وہ پریشان ہو گئے اس بات کو سن کر کے, کیونکہ ان کو نبی علیہ السلام سے بہت محبت تھی, تو انہوں نے پھر نبی علیہ السلام کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرے بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے, اس طرح سے بات کی کہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تمہیں مار دیں گے, تو اس وجہ سے نا میرے اوپر تم اتنا بوجھ نہ ڈالو جتنا میں اٹھا نہ سکوں, میں بھی بہت بوڑھا ہو گیا ہوں, میں تمہیں کہاں کہاں تک تمہاری مدد کروں گا, کہاں کہاں تک تمہیں میں پروٹیکٹ کروں گا ان لوگوں سے. تو نبی علیہ السلام نے نا اپنے چچا کی ساری باتیں سن لی اور اس کے بعد وہ ہسٹورک تاریخی جملہ فرمایا. کیا جملہ فرمایا؟ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چچا جان اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ کے اوپر رائٹ ہینڈ کے اوپر سورج بھی لا کر کے رکھ دیں نا اور میرے بائیں ہاتھ کے اوپر چاند بھی لا کر کے رکھ دیں, یعنی مجھے یہ لوگ لالچ دے رہے تھے کہ اپنے بھتیجے سے کہیں کہ ہم نا اس کو بہت سارا مال دے دیں گے, وہ چھوڑ دیں, یہ ہمیں بتوں کے خلاف بولنا چھوڑ دیں, ہم اس کو بہترین مال دے دیں گے, یا یہ کہ اگر وہ کسی بہترین کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے ہم اس کی قریش کی بہترین لڑکی سے شادی کروا دیں گے, ٹھیک ہے نا, جو مانگے گا وہ ہم دے دیں گے, بس ان سے آپ یہ کہیں کہ ہمیں بتوں سے روکنا چھوڑ دیں. تو اس کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا, جب ابو طالب نے ساری باتیں بتائی نا کہ وہ یہ آفرز کر کے گئے ہیں, انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں, اگر یہ سورج بھی لا کر کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں نا, پھر بھی میں اپنے میسج سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے اور وہاں سے اٹھ کر کے پھر آپ جانے لگے. اس وقت ابو طالب نے پکارا اور کہا کہ میرے بھتیجے ادھر آؤ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے ان کی طرف, تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تم جو چاہو کہو, میں تمہیں کسی حال میں نہیں چھوڑوں, تم اپنا کام جاری رکھو, ٹھیک ہے, میں تمہاری مدد کرنا نہیں چھوڑوں گا. تو اس سے نبی علیہ السلام کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ پھر حوصلہ مل گیا, ہمت اور حوصلہ. پھر اس کے بعد نا قریش ایک دفعہ پھر ابو طالب کے پاس آئے اور ان کو جو ہے وہ آ کے ایک عجیب سی بات کہی, ان سے کہا کہ ہم تمہارے پاس نا قریش کا ایک نوجوان لے کر کے آئے ہیں جس کا نام تھا عمارہ بن ورید. یہ جو نوجوان ہے قریش کے اندر یہ سب سے زیادہ عقل مند بھی ہے اور سب سے زیادہ ذہین, سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان ہے, ٹھیک ہے, تم ایسا کرو کہ محمد جو تمہارا بھتیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کو ہمارے حوالے کر دو اور اس کے بدلے میں نا عمارہ بن ولید کو لے لو, ٹھیک ہے, تو یہ ہم تمہارے ساتھ سودا کر رہے ہیں, تمہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا یا اس سے بھی اچھا کوئی نوجوان نعوذ باللہ کوئی ہو تو نہیں سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا, لیکن ان کے خیال میں تھا تو وہ ہمیں تم تمہیں آفر کر رہے ہیں عمارہ بن ولید کو تم لے لو اور اس کو اپنا بیٹا بنا لو, ٹھیک ہے. تو ابو طالب کو یہ سن کر کے بہت غصہ آیا, یہ کس قسم کی آفر ہے بھائی, کسی سے کہے کہ میں اپنا بیٹا مجھے دے دو میری اور کوئی اور بیٹا لے لو اپنے اور ہم تمہارے بیٹے کو مار دیں گے, کبھی کوئی باپ اس طرح سے کر سکتا ہے؟ تو ابو طالب تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ کی طرح سے تھے نا اور بہت محبت کرتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے بہت بری آفر کری ہے, تم چلے جاؤ تم لوگ یہاں سے, اور اس طریقے سے نا خوب ڈانٹ کر کے ابو طالب نے ان لوگوں کو واپس بھیج دیا. اب یہ جو عمارہ بن ولید تھا تو اس کا پھر بہت برا انجام ہوا ایکچولی, یہ نا پھر حبشہ کے ملک میں چلا گیا تھا بعد میں, اور حبشہ میں یعنی افریقہ کا جو ملک ہے ایتھیوپیا جس کو آپ کہتے ہیں, تو وہاں پہ جا کر کے نا اس کے اوپر کچھ لوگوں نے جادو کر دیا اور یہ بہت ہی بری حالت میں پھر مر گیا. اسی طرح ایک اور آدمی تھا جس نے ابو طالب کو کہا تھا کہ ابو طالب تم ہماری بات مان لو, ہم تمہارے ساتھ بہت زیادہ انصاف کا معاملہ کریں, دیکھو ایک بندے کے بدلے میں بندہ تمہیں دے رہے, ٹھیک ہے. تو ابو طالب ان سے بہت غصہ ہوئے اور اس سے بہت غصہ ہوئے کہا نہیں کوئی میں عجیب غریب قسم کی تو مجھے آفر کر رہا ہوں. تو مطعم بن عدی جو تھا نا اس کا بھی بہت برا اثر ہو, وہ بھی کفر کی حالت میں پھر مر گیا. اچھا کوئی کچھ پوچھنا جا رہا تھا؟ اچھا اس کے بعد ایک اور واقعہ لکھا ہے کتاب کے اندر کہ ابو جہل کا تو نام آپ نے سنا ہی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت بڑا دشمن تھا یہ, ٹھیک ہے. تو ابو جہل نے نا ایک دفعہ اپنے دوستوں سے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھوں گا نا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں, ٹھیک ہے, یہ اس نے اپنے دوستوں کے درمیان نا اس قسم کے کلیم کر لیا, میں نہیں چھوڑوں گا اگر اس نے دوبارہ سجدہ کیا آ کر کے نا ادھر مسجد حرام کے یعنی کعبۃ اللہ کے سامنے. اچھا یہ بات جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سن لی, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے اور آپ سے یہ بھی بہت محبت کرتے تھے, تو انہوں نے جا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا کہ بھتیجے تم یہ مت کرنا ورنہ ابو جہل تمہیں قتل کر جائے گا, ٹھیک ہے, اس نے یہ کہہ دیا ہے لوگوں کے سامنے کہ میں نہیں چھوڑوں گا نا, اب تم سجدہ نہیں کرنا. تو انہوں نے اس طرح سے آپ سے جا کے بولا, لیکن آپ نے جب یہ بات سنی نا تو آپ کو آیا بہت غصہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا، لیکن یہ غصہ اپنے لیے نہیں ہوتا تھا، یہ اللہ کی وجہ سے ہوتا تھا، اللہ کی خاطر ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت غصہ آیا اس کی بات سن کر کے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ تیزی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف جانے لگے، ٹھیک ہے؟ اور جاتے جاتے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ علق کی تلاوت کرنی شروع کر دی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم، رائٹ؟ یہ پوری سورت کی تلاوت کرنی شروع کر دی، حتیٰ کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ گئے نا تو وہاں پر پہنچ کر کے جو سورہ علق کی آخری آیت ہے، آیت سجدہ جو ہے جس کے اوپر سجدہ تلاوت کرنا ہوتا ہے، وہ والی آیت پڑھی اور اس کو پڑھتے کے ساتھ ہی وہاں پہ سجدے میں چلے گئے، ٹھیک ہے؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اس نے دیکھ لیا تو اس نے کہا بھائی میں نے تو لوگوں کے سامنے کہہ دیا تھا کہ میں اب نہیں چھوڑوں گا ان کو، تو یہ جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھا، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا نا تو پھر ایک دم سے یہ پیچھے کی طرف آنا شروع ہو گیا، خوف کے مارے نا یہ پیچھے آنا شروع ہو گیا، تو لوگ جو اس کے جو دوست وغیرہ تھے پیچھے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں، کیا ہو گیا تمہیں، ایک دم سے پیچھے کیسے آنے شروع ہو گئے، تو اس کے نا بہت ہی ڈر کے مارے اس کی حالت خراب ہوئی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ کیا تمہیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی جو مجھے نظر آ رہی ہے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، تو کہتا ہے کہ جب میں آگے بڑھا نا تو مجھے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک آگ سے بھری ہوئی خندق نظر آئی، ٹرنچ نظر آئی، ٹھیک ہے؟ اگر میں اور آگے بڑھ جاتا تو میں اس خندق کے اندر گر جاتا، اس وجہ سے میں ڈر کے مارے پیچھے آنا شروع ہو گیا کہ یہ خندق کہاں سے آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ایک دفعہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کری تھی۔ ایک منٹ، یہ انہوں نے کچھ سوال لکھا تھا، ان آور کنٹری پیپل ٹرائی ٹو اسٹاپ اذان آن لاؤڈ اسپیکر، اٹس بیکاز آف دی سیم تھنگ دیٹ دے وانٹ ٹو اسٹاپ دی ذکر آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ویدر دے وانٹ ٹو اسٹاپ دی ذکر آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور دے وانٹ ٹو ایریڈیکیٹ اسلام فرام دی کنٹری، جو بھی ان کی نیت ہے لیکن they will not be successful انشاءاللہ. Even اگر وہ لاؤڈ اسپیکر پہ اذان بند بھی کروا دیتے ہیں تو بھائی بغیر لاؤڈ اسپیکر کے بھی تو اذان ہوگی نا، ٹھیک ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تو پھر بھی بلند ہوتا رہے گا چاہے لاؤڈ اسپیکر پہ نہ بھی ہو، اور ویسے بھی چند سو سال پہلے تو یعنی مے بی 150 ایئرس پہلے تو لاؤڈ اسپیکر ہوتا بھی نہیں تھا دنیا کے اندر، تو لاؤڈ اسپیکر سے تھوڑی کوئی فرق پڑتا ہے۔ Did Abu Talib accept Islam? No, Abu Talib did not accept Islam. اچھا تو یہ ایک واقعہ ہوا کہ جس کے اندر خندق بیچ میں آ گئی، پھر اس کے بعد نا یہ ابو جہل تو تھا بہت ہی زیادہ سخت قسم کا انسان نا، تو اس نے تھوڑے دن کے بعد پھر اپنے دوستوں کے درمیان بیٹھ کر کے اسی طرح کی بات کری کہ یہ جو محمد ہے تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ تمہارے دین کے اندر یہ خرابی ڈال رہا ہے، تمہارے معبودوں کو برا کہہ رہا ہے، تمہاری عقلوں کو تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم لوگ بیوقوف ہو، تم کیوں اس طرح کی بتوں کی پرستش کرتے ہو، تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں گا نا تو میں اتنا بڑا ایک پتھر جا کر کے ان کے اوپر ڈالوں گا، ٹھیک ہے؟ کہ وہ اٹھ نہیں سکیں گے سجدہ کرنے سے نا، وہ اٹھ ہی نہیں سکیں گے، ان کے سر پہ دے ماروں گا جا کر، پھر اس کے بعد جو ہے نا تم لوگ میری مدد کرو یا تم میری مدد نہ کرو یہ تمہاری مرضی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر میں اس طرح سے پتھر اتنا بڑا ماروں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو جائے گا اور یہ تو مرڈر ہوگا، قتل ہوگا، اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ فیملی سسٹم بہت اسٹرانگ تھا، اگر کوئی کسی کے فیملی کے بندے کو مار دیتا تھا تو پھر لوگ اس سے بدلہ لیا کرتے تھے فیملی ریلیشن شپ کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی یہ پتا تھا کہ اگر میں نے مار دیا نا تو جو بنو ہاشم کے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیڈیٹ فیملی ہے وہ لوگ پھر مجھے نہیں چھوڑیں گے، وہ مجھے مارنے کی کوشش کریں گے، تو اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں آئی ڈونٹ کیئر، میں تو ان کو مار دوں گا، پھر تم میری مدد کرو یا نہ مرو، نہ کرو تمہاری مرضی، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں 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 ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہاری یعنی ہم تمہاری مدد کرنا نہیں چھوڑیں گے، تم کرو جو تم کہہ رہے ہو کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے اس نے پھر نیکسٹ ڈے جو ہے کیا کیا کہ بہت بھاری سا نا پتھر اٹھا لایا اور نبی علیہ السلام کا انتظار کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عادت کے مطابق وہاں پر آئے صبح صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، کیونکہ فجر کی نماز جو ہے وہ وہاں پڑھتے نہیں تھے اس وقت بلکہ دار ارقم میں پڑھا کرتے تھے، تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ حرم آئے اور وہاں پہ آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفل نماز کی نیت باندھی، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ فجر کی نماز تو پھر جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے نا، تو وہ باقی لوگوں وہ تو چھپا کے رکھتے تھے نا, کیونکہ ابھی تو اعلان نہیں کیا تھا لوگوں نے اپنے مسلمان ہونے کا. تو دار ارقم میں فجر کی نماز کی جو جماعت تھی وہ وہاں پڑھ لی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے یہاں پر آ گئے, اور یہاں پر آنے کے بعد نا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سامنے ایک خاص جگہ پہ بیٹھتے تھے, ٹھیک ہے نا. وہ جگہ کیا تھی, حجر اسود والا جو کارنر ہے اور رکن یمانی والا جو کارنر ہے. جب ہم طواف کرتے ہیں اینٹی کلاک وائز, ٹھیک ہے, تو پہلے رکن یمانی والا کارنر آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو ہے وہ ہاتھ بھی اٹھا کر کے اس کو کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ باقاعدہ اس کو چوم بھی رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر رکن یمانی والا کارنر سے آپ جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو پھر حجر اسود والا کارنر آتا ہے, جہاں پہ وہ گرین پٹی بھی لگی ہوئی ہے, گرین لائٹ وغیرہ لگی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ان دونوں کے مڈل میں اگر کوئی بندہ بیٹھے نا اور کعبۃ اللہ کی طرف اس کا رخ ہو تو یہ آل دا وے اٹ گوز ٹو کہاں, کسی کو پتا ہے, بیت المقدس تک جاتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی فلسطین کے اندر جو بیت المقدس ہے مسلمانوں کا پہلا قبلہ, ٹھیک ہے. تو یہ ڈائریکشن ایسی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نفل پڑھا کرتے تھے یہاں پہ مطاف میں آ کر کے, تو ان دونوں کے درمیان کھڑے ہو کر کے پھر نفل پڑھا کرتے تھے اس طرح سے کہ کعبۃ اللہ بھی سامنے ہو جائے اور بیت المقدس کی طرف ڈائریکشن بھی ہو جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے تم نماز پڑھو, ٹھیک ہے. یہ چیز مجھے سب سے پہلے پتا چلی تھی بہت سالوں پہلے, 15-20 تقریباً 16-17 سال پہلے, کہ جب ہم ایک دفعہ عمرے پر آئے تو وہاں پر ہمارے حضرت جو ہے نا, آپ نے سنا ہوگا نام, شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی, تو وہ بھی جب مطاف میں بیٹھا کرتے تھے نا اس زمانے میں, تو وہ بھی اگزیکٹلی اسی جگہ میں بیٹھا کرتے تھے اور یہیں پہ نفل پڑھا کرتے تھے, یہیں پہ بیٹھے رہتے تھے اور یہیں پہ کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہتے تھے, ٹھیک ہے. تو وہ عجیب دن تھے. اب تو خیر اس کے بعد بیٹھنا ہی مشکل ہو گیا, اٹھا دیا کرتے تھے لوگ وہاں سے, تو اس کو جہاں بھی جگہ ملتی تھی وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے. پھر اس کے بعد anyway, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ پہنچے اور آپ نے نفل نماز کی نیت باندھ دی. اب ابو جہل جو ہے وہ دیکھ رہا تھا اور باقی لوگ جو ہے نا وہ پیچھے چھپ کر کے دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے, یہ جس نے کہا تھا نا کہ پتھر مارے گا جا کر کے, تو لوگ چھپ کر کے دیکھ رہے تھے. اور ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا. جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا نا, ایک دم سے نا وہ کانپنا شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کی چیز ہوئی جو پہلے بھی ہوئی تھی کہ کانپنا شروع ہو گیا اور پتھر جو ہے نا, یہ پتھر اس کے ہاتھ سے چپک گیا, یہ پھینک ہی نہیں پایا اس پتھر کو نبی علیہ السلام, ٹھیک ہے. پھر یہ وہاں سے ہٹا اور واپس آ گیا اپنے دوستوں کے پاس. تو پھر دوستوں نے اسے پوچھا اس کے کہ ابو الحکم, جو اس کا ایک ٹائٹل تھا ابو الحکم, تو کیا ہوا تمہیں, کیا ہوا تمہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگا نا پتھر لے کر کے, تو بالکل میرے سامنے ایک بہت بڑا سا اونٹ آ گیا, اور وہ اونٹ ایسا تھا کہ جو جیسا اونٹ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا, اس طرح کا بڑا سا اور بالکل جوان قسم کا اونٹ تھا, ٹھیک ہے. اور مجھے ایسا لگا کہ اگر میں مزید آگے بڑھوں گا نا تو یہ اونٹ جو ہے مجھے پکڑ کے نا میری گردن توڑ دے گا. اونٹ پتہ ہے کیا کرتا ہے, اونٹ کا آپ نے دیکھا ہے کبھی غور سے, اس کا منہ کتنا بڑا سا ہوتا ہے, اس کے بڑا باقاعدہ لپس ہوتے ہیں اچھے خاصے, بڑے سے اس کا منہ ہوتا ہے. اونٹ کی قربانی ہوتے ہوئے کبھی دیکھیں کراچی میں, اونٹ کی قربانی بھی ہوتی ہے بقرعید میں نا, تو خاص طریقہ ہوتا ہے, اس کو باقاعدہ جا کر کے ایسے ڈیگر خنجر جا کر کے مارتے ہیں اور پھر اس کی گردن میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ کھڑا کھڑا بالآخر اس کا اتنا خون بہ جاتا ہے کہ پھر وہ کمزور ہو کر کے وہ گر جاتا ہے. پھر اس کو ذبح کرتے ہیں اور اس کی بوٹیاں بناتے ہیں, کھال نکالتے ہیں پھر بوٹیاں بناتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو اونٹ کو یہ جو خنجر مارنا ہوتا ہے نا, یہ آسان کام نہیں ہوتا. دیکھنے میں ہمیں لگتا ہے کہ بس جا کر ایسے آپ مار کر کے آ جائیں گے, ہے نا بس, لیکن ایک تو اس کی گردن جو ہوتی ہے وہ ذرا پتلی سی ہوتی ہے, اگر آپ نے مارا اور آپ مس کر گئے اس کا بہت چانس ہوتا ہے, تو آپ کا یعنی یو شوڈ بی ویری ایکسپرٹ ایٹ اٹ, ٹھیک ہے. اچھا اگر یہ مارنے والا جو ہے قصائی, یہ جو اونٹ کو خنجر مار رہا ہے نا, اگر اس نے کر دیا مس, ٹھیک ہے, تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے, پھر اونٹ اس کو نہیں چھوڑتا. اونٹ جو ہے نا وہ, اس کی لمبی سی گردن ہوتی ہے, اس کا کیا طریقہ ہے, وہ جو ہے نا اس طریقے سے اپنی گردن کو سوئنگ کر کے اس قصائی کی گردن کو پکڑ لیتا ہے اپنے منہ سے, اور اس کے منہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ یہ گردن کو نا اس کی اپنے منہ میں پکڑ کر کے قصائی ٹوسٹ کر دیتا ہے, اور قصائی پھر اس کے بعد زندہ نہیں بچتا, ٹھیک ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے اونٹ کو ذبح کرنا, ظاہر اتنا بڑا جانور ہے اور بہت اس کے لیے نا ایکسپرٹس ہی خالی یہ کام کر سکتے ہیں, ورنہ پھر قسائی کی جان ہی چلی جاتی ہے. گائیں اور بکرے تو زیادہ سے زیادہ لات مار لیں گے, بکرے کی لات تو ہم نے بھی کھائی لیکن اونٹ کے ساتھ ایسا نہیں ہے. بہرحال تو یہ اونٹ جو ہے نا وہ مجھے میری طرف بڑھنے لگا اور ایسا لگا کہ جیسے یہ مجھے کھا لے گا. تو پھر لوگوں نے نبی علیہ السلام کو بعد میں بتایا کہ بھئی یہ اس طرح سے آپ کے پاس آ رہا تھا, آپ تو نماز پڑھ رہے تھے تو یہ مارنے کے لیے آ رہا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو اونٹ تھا نا وہ اصل میں جبرائیل علیہ السلام تھے, وہ اونٹ کی شکل اختیار کر کے آگئے تھے اور اگر یہ آگے بڑھتا نا تو جبرائیل علیہ السلام اس کو نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے, پھر یہ دوسرا واقعہ ہو گیا. پھر ایک بار ایک دفعہ ایک اور اسی طرح کا واقعہ ہوا کہ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا, آپ جانتے نہیں کہ میں اتنے بڑے گروہ والا ہوں, یعنی میرے بھی بہت سارے سپورٹرز ہیں, آئی آلسو ہیو مینی فرینڈس. ٹھیک ہے, تو میں نا پھر آپ کو یعنی اپنے فرینڈس کے ساتھ مل کر کے تکلیف دوں گا. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ علق کی یہ والی آیات نازل فرمائی, وَلْيَدْعُ نَادِيَا سَنَبْعُ الزَّبَانِيَا, کہ یہ ٹھیک ہے اپنے فرینڈس کو بلا لیں, اپنی مجلس کو بلا لیں اور ہم بھی فرشتوں کو بلائیں گے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اپنے دوستوں کو بلاتا نا اس وقت جو یہ مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے بھی بڑے دوست ہیں, میرا بھی بڑا گروہ ہے, اگر یہ اپنے گروہ والوں کو بلاتا تو عذاب کے فرشتے آ کر کے اس کو پکڑ لیتے. اچھا, یہ جو ابو جہل تھا نا بہت ہی ایروگنٹ اور پراؤڈ قسم کا بندہ تھا, تو یہ کہتا تھا کہ میں تو نا عزیز ہوں یعنی بہت پاورفل ہوں اور میں تو بہت کریم ہوں, کریم کا مطلب بہت عزت والا. ٹھیک ہے, تو یہ اپنے آپ کو عزیز اور کریم کہتا تھا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر سورہ دخان کی آیات نازل فرمائی جن کے آخر میں یعنی جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا کہ وہاں پر ان لوگوں کو کیسے کیسے عذاب دیا جائے گا, اور پھر خاص اس ابو جہل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے لیے فرمایا ذق, کہ جو جہنم کا عذاب ہوگا وہ اس کو کہا جائے گا کہ چکھو اس عذاب کو تم, انک انت العزیز الکریم, تم تو عزیز الکریم ہو نا, تم تو بڑے پاورفل ہو نا, بڑے عزت والے ہو نا, چکھو اس جہنم کے عذاب. ٹھیک ہے, سورہ دخان کی آیات ہیں 49, اس میں اللہ تعالیٰ ابو جہل کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ذق انک انت العزیز الکریم. ابو جہل کا تذکرہ ایک اس میں بھی آیا ہے, یہ سورہ علق کی جو بالکل آخری کی آیات ہیں ان میں بھی ابو جہل کو عذاب دینے کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے, لیکن نام لے کر کے تذکرہ نہیں کیا, جیسے کہ ابو لہب کا نام لے کر کے تذکرہ کیا نا, ابو جہل کا نام لے کر کے نہیں تذکرہ کیا. اچھا, اس کے بعد جو نیکسٹ واقعہ ہے نبی علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچانے کا وہ ہے ابو لہب کی بیوی کا. یاد ہے ابو لہب کی بیوی کا نام کیا تھا؟ ام جمیل, یہ بھی اس کا ٹائٹل تھا, اس کا اصل نام نہیں تھا لیکن بہت خوبصورت تھی, اس کا نام ام جمال کیا تھا؟ نہیں ابو جمال, نہیں ابو جمال تو نہیں تھا, ابو لہب کو تو ابو لہب کہتے تھے کیونکہ اس کا جو کلر تھا وہ بہت برائٹ ریڈ تھا, تو اس وجہ سے لوگ اس کو ابو لہب کہتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اس کو اس وجہ سے نہیں کہا کہ وہ بڑا خوبصورت تھا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم کی جس طرح سے آگ ہے نا یہ تو اس جہنم کی آگ والا ہے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ابو لہب کہا. اچھا, یہ جو ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیل اس کا ٹائٹل تھا, تو یہ بھی نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی. یہ جو ہے نا آپ نے نام سنا ہوگا ایک صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, ہے نا, ان کا نام سنا ہوگا, ان کے ابو کا کیا نام تھا؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. شروع میں تو بہت بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, تو ام جمیل جو تھی نا یہ ابو سفیان کی بہن تھی, ٹھیک ہے, ریل سسٹر تھی ان کی. تو یہ کیا کرتی تھی کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتی تھی اور نبی علیہ السلام کے راستے میں کانٹے اور لکڑیاں اس طرح سے بچھاتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تکلیف ہو. ٹھیک ہے, تو ایک دفعہ نا جب جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی, یہ سورت نازل ہوئی, تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب. ٹھیک ہے, کیونکہ ابو لہب جو تھا وہ بہت امیر بھی تھا اور وہ کہتا تھا کہ اگر کوئی عذاب آیا بھی نا میرے اوپر قیامت کے دن یا اگر ایسا کچھ ہوا بھی تو میرے پاس تو اتنا مال ہے کہ میں نہ مال دے کر کے اپنے آپ کو چھڑا لوں گا کہ بھائی پیسے لے لو, مجھے کوئی عذاب نہ دوں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے اوپر یہ والی آیت نازل فرمائی, ما اغنا عنہ مالہ, اس کا مال اس کو نہیں بچا سکے گا, وما کسب, اور جو اس نے اپنی الٹی سیدھی حرکتیں کری ہیں نا, وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہونا اس کو, ٹھیک ہے. وامرأته, اور اس کی بیوی, حمالۃ الحطب, یہ لکڑیاں اٹھا کے لاتی ہے, اٹھانے والی, حمالہ کہتے ہیں اٹھانے والی کو, ٹھیک ہے, اور حطب کہتے ہیں لکڑیوں کو, تو یہ لکڑیاں اٹھا کر کے لاتی ہے. فی جیدہا حبل من مسد, اس کی موت کیسے ہوئی تھی, کہ لکڑیاں جو لے کر کے آتی تھی تو لکڑیوں کا نا یہ گٹھا بناتی تھی, یعنی لکڑیوں کی برانچز کاٹ کاٹ کر کے پھر ان برانچز کو ایک رسی سے یوں کر کے باندھتی تھی, ٹھیک ہے, اور باندھنے کے بعد یہ اس جو لکڑیوں کا گٹھا تھا اس کو نا یہ اپنے سر کے اوپر اٹھا لیتی تھی, ٹھیک ہے. تھی تو بہت امیر, اس کے شوہر کے پاس بہت پیسے تھے, لیکن کنجوس بھی یہ لوگ بہت تھے, تو اس وجہ سے نا یہ کام خود ہی کرتی تھی تاکہ پیسے نہ دینے پڑیں سرونٹس کو اور غلاموں کو, ان کا ہتھیار وغیرہ رکھنا, خود ہی یہ والا کام کرتی تھی, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر کے نا یہ اپنے سر پہ اس گٹھے کو اٹھاتی تھی, ٹھیک ہے, اس بنچ, اور اس رسی کو یہ اپنی گردن میں ایسے ڈال لیا کرتی تھی, ٹھیک ہے. تو اب ایک دن کیا ہوا کہ یہ رسی, یہ جو کسی جگہ نا یہ چل رہی تھی کہ اس کا پیر پھسلا یا کیا ہوا کہ یہ گری, اس کے گرنے سے کیا ہوا کہ اس کے سر کے اوپر جو لکڑیوں کا وہ گٹھا تھا وہ گرا, اور گر کر کے نا سمبھاؤ وہ یا تو کسی جگہ پہ وہ دور طرف دور تک گر گیا, جیسے کہ کوئی وہ ٹرینچ ٹائپ کی ہوگی, تو وہ لکڑی کا گٹھا جو ہے نا وہ ٹرینچ میں جو نیچے گیا نا, تو اس سے کیا ہوا, اس کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, یہ جو رسی اس نے اپنے گلے میں ڈالی ہوئی تھی نا, یہ رسی اس کے ویٹ کی وجہ سے اس کے گلے کے اندر پھندا بن گئی, اور جس کی وجہ سے اس رسی کی وجہ سے نا اس کی سانس گھٹ گئی, یہ سانس گھٹنے سے یہ مر گئی, ٹھیک ہے, اس طرح سے اس کی موت ہوئی تھی. بہرحال لیکن اس سے پہلے جب یہ سورہ لہب نازل ہوئی نا, تو ظاہر ہے ان کو بھی پتا لگ گیا کہ بھئی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ ہمارے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اب یہ تو مانتے نہیں تھے کہ یہ تو قرآن کی آیات ہیں, یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ تو پوئٹری ہے, یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ پوئٹری بنانی شروع کر دی ہے, اور یہ والی پوئٹری انہوں نے ہمارے خلاف بنائی ہے. یہ جو چچا اور چچی تھے ابو لہب اور ام جمیل, کہنے لگے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم پوئٹری ہمارے خلاف لکھی, ہمارے خلاف یہ شعر لکھے. تو ظاہر ہے اس کو سن کر کے ان کو بہت غصہ آیا کہ یہ کیسی قصد, حمالت الحطب فی جیدہا حبل من مسد, ابھی یہ مری نہیں تھی اس وقت, ہے نا. تو یہ نا پتھر اٹھا کر کے نا ایک دن نبی علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے نا دونوں نے اس کو آتے ہوئے دیکھ لیا, پتھر لے کر کے آ رہی ہے, بڑے غصے کے اندر ہے, ٹھیک ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سمجھ لگ گئی کہ یہ نا کچھ کرنے آ رہی, نبی علیہ السلام کو یہ مارے گیا کر کے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں سے چلے جائیے, آپ کو آ کر کے پتھر مارے گی, تکلیف پہنچائے گی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, کچھ نہیں ہونے والا ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے یہ کچھ نہیں کر سکتی, صحیح ہے. تو انہوں نے کہا بھئی آپ ہیں وہ آ رہی ہے, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, یہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکے, ٹھیک ہے. تو ہوا یہی کہ وہ آئی اور آ کر کے ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی کہ محمد کہاں ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہیں کیا, تو کہنے لگی کہ وہ جو ہے نا وہ ہمارے خلاف شعر کہتے ہیں. تو ابوبکر نے کہا کہ بھئی وہ شعر نہیں کہتے, ان کو تو شعر کہنا آتا ہی نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کبھی پوئٹری نہیں کہی, حالانکہ عرب جو ہے وہ تو بہت ایکسپرٹ پوئٹس تھے, سب بہت پوئٹری کہا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پوئٹری نہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ بھئی وہ کبھی پوئٹری نہیں کہتے, انہوں نے کوئی پوئٹری نہیں کہی, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر نا اس نے ایک جملہ کہا, کہنے لگی مزممم آسینا, ٹھیک ہے. مزممم کیا ہوتا ہے کوئی بتائے ذرا, آپ لوگوں سے بھی تو کوئی سوال پوچھنا چاہیے, یہاں پہ تو میسج آئے ہوئے دیکھے ہی نہیں. Why did not Abu Talib accept Islam, یہ ان کی مرضی ہے, ہم کیا اپنے پہلے بھی ایک بار بھی
کھانسی کے بعد رحمک اللہ کہا تھا، کھانسی کے بعد کہا تھا، اچھا غلطی ہو گئی شاید مجھ سے، چھینک کے بعد کہا تھا، چھینک ماری تھی کسی نے یہاں پہ. جی اچھا نہیں اسینا اسینا. اچھا یہ جو ہے نا ابو لہب کی بیوی یہ خود بھی پوئٹ تھی، ٹھیک ہے، تو اس نے نا ایکچولی ایک چھوٹی سی پوئٹری یہاں پہ کہی. اس نے کہا مزممن اسینا و امرہ ابینا و دینہ قلینا، یہ اس کی چھوٹی سی پوئٹری تھی جو اس نے آ کر کے نبی علیہ السلام کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہی، ٹھیک ہے. تو یہ مزممن جو ہے یہ کیوں کہا اس نے، یہ مزممن کس کو کہہ رہی ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کو کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، دا موسٹ ڈسگریسفل ون، ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ محمد. محمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، دا موسٹ یعنی پریزڈ ون، پریز کہتے ہیں نا تعریف کرنے کو، دا موسٹ پریزڈ ون، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو. اب جو لوگ تھے وہ تو اس کو ایز اے نام بولتے تھے، ہاں بھی محمد ہم تمہاری بات نہیں مانتے امام، ہے اس طرح سے بولتے تھے. لیکن یہ جو تھی نا اس کو اتنی زیادہ نفرت تھی کہ نبی علیہ السلام کو محمد کہتی نہیں تھی، کیونکہ محمد کا مطلب تو ہوتا ہے دا موسٹ پریز ون، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو. تو یہ اور اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی نبی علیہ السلام کو محمد کہتے ہی نہیں تھے، یہ کہتے تھے یہ تو مزممن ہے، یہ محمد نہیں ہے، یہ مزممن ہے، دا موسٹ ڈسگریسڈ ون، جس کی سب سے زیادہ مذمت کی گئی. اردو میں بھی کہتے ہیں نا مذمت کرنا، ہے نا، کسی کو بہت برا کہنا یا کسی کی، تو مذمت کی گئی ہے جس کی. تو اس نے جو پوئٹری لکھی نا، جو بولی نا پوئٹری، وہ یہ تھی کہ مزممن اسینا، کہ جو مزمم ہے نا ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں. اسینا کا مطلب ہوتا ہے نافرمانی کرنا، گناہ، ہے نا، اسیان کا لفظ نہیں سنا، اسیان معصیت گناہ کو کہتے ہیں. تو اسینا کا مطلب ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں. وہ امرہ ابینا، اور اس کے جو حکم ہوتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، وہ بھی ابینا کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ نافرمانی کرنا، ٹھیک ہے نا. ودینہ قلینا، اور اس کا جو دین ہے نا وہ تو ہمیں بہت زیادہ برا لگتا ہے، مقبوض ہے ہمارے دلوں کے، ہمیں تو اس کو بغض ہے ہمیں اس کے دین سے، ٹھیک ہے. تو یہ جو بات کہاں کرتے تھے نا یہ لوگ، جیسے ام جمیل ہے اور دوسرے کافر بھی نبی علیہ السلام کو مزمم کہتے تھے نا، تو نبی علیہ السلام نے اس کے اندر ایک بہت خوبصورت اور پیارا پوزیٹو نقطہ نکال لیا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ جب یہ بری بری باتیں کہتے تھے نا اور مزمم کہہ کر کے کہتے تھے، تو نبی علیہ السلام اپنے دوستوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو کیا کہتے تھے کہ بھائی یہ تو مزمم کو برا کہہ رہے ہیں، میں تو محمد ہوں، ہے نا، میں تو محمد ہوں، یہ تو مزمم کوئی ہوگا، مزمم بھائی اس کو برا بنا کہہ رہے ہیں، کہنا تو ان کو برا بنا، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو، ہے نا. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پوزیٹو چیز اس کے اندر سے لے لیتے تھے، لائک لوکنگ ایٹ دا برائٹ سائڈ آف تھنگس کہتے ہیں نا اس کو، ٹھیک ہے، آپ پوزیٹو چیز کو دیکھ لیں اور نیگیٹو چیز کو آپ اگنور کر دیں، ان کی برائیاں ہیں تو کیا کریں اس کا، ٹھیک ہے. تو ابو لہب کی جو بیوی تھی پھر وہاں سے جب اس کو نبی علیہ السلام نظر ہی نہیں آئے تو وہ پھر وہاں سے واپس چلی گئی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی اللہ کے نبی یہ آپ کو کیوں نہیں دیکھ سکی؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک فرشتے نے جو ہے نا وہ چھپایا ہوا اپنے پروں کے اندر. اور اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایکچولی ایک قرآن کی آیت پڑھی تھی، جس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لکھنا بھی آپ کے لیے موقع نہیں ملا مجھے، تو وہ سورہ یاسین کی تو آیت نہیں تھی، ایک اور آیت ہے کسی کو اگر یاد ہو تو، خیر وہ آپ نے آیت پڑھی اور آپ کو چھپا لیا. حجاب مستورہ والی آیت، ٹھیک ہے، کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ جو کہ اس کو نہیں مانتے ہیں تو ان کے اور ان کے درمیان ایک چھپا ہوا حجاب بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد واقعہ لکھا ہوا ہے ابو لہب کے بیٹوں کا واقعہ، شاید آپ کی کلاس میں ہم بتا چکے ہیں، کسی اور کلاس میں بتایا تھا کہ ابو لہب جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، تو اس کے تین بیٹے تھے، ٹھیک ہے، ایک بیٹے کا نام تھا معتب، دوسرے کا نام تھا عتبہ، اور تیسرے کا نام تھا عتیبہ، تا سے عتیبہ، ٹھیک ہے. تو جو عتبہ اور عتیبہ تھے دونوں بیٹے, تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کی شادی کی ہوئی تھی, ام کلثوم اور رقیہ کی. ٹھیک ہے, اگرچہ کہ شادی تو ہو گئی تھی, نکاح ہو گیا تھا, لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی. تو یہ دونوں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی رہتی تھیں. ابھی وہ رخصتی جو ہوتی ہے نا چلے جاتی ہیں, پھر وہ نہیں ہوا تھا. تو ابو لہب کو جب اتنا غصہ آیا, اسپیشلی سورہ لہب کے نازل ہونے کے بعد, تو اس نے نا اپنے بیٹوں سے عتبہ اور عتیبہ دونوں سے کہا کہ ان کو ڈیورس کر دو. ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر بہت دکھ ہوا, اس زمانے میں کافر مرد سے شادی کرنا منع نہیں ہوا تھا, تو اس وجہ سے نکاح تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اطمینان تھا کہ ہمیں بیٹیوں کی شادی ہو گئی. اچھا, اب یہ جو دونوں بیٹے تھے, انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو طلاق تو دے دی, لیکن ان میں سے جو ایک تھا نا عتیبہ, یہ عتیبہ جو ہے نا یہ بڑا بدتمیز انسان تھا. لیکن عتیبہ جو ہے نا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے برے الفاظ بھی کہے. ٹھیک ہے, تو اس سے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی غمگین تھے کہ بھائی اس نے میری بیٹی کو طلاق دے دی. اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت دکھا اس کی اس بات کو سن کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کے لیے بد دعا کی. ٹھیک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعائیں لوگوں کے لیے کی ہیں, لیکن بہت ایکسٹریم حالت. تو اس کے لیے بد دعا کری, اور کیا بد دعا کری کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط فرما. ٹھیک ہے, اپنے ڈاگز میں سے ایک ڈاگ, اللہ تعالیٰ کے کتے جو بھی اس طرح کی مخلوق ہوتی ہے. تو اب یہ جو ہے نا وہ بد دعا سن کر کے نا آ گیا اور اپنے باپ ابو لہب کو بتایا کہ یہ ایسا ایسا ہو گیا. تو ابو لہب کو تو پتا تو تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں, اور یہ جو کہہ دیتے ہیں نا یہ تو ہوتا ہے. بہرحال اس کے تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے نا یہ لوگ دونوں, باپ بیٹا اور شاید دوسرے بیٹے بھی ہوں گے, تو یہ لوگ نا اپنے وہی جو تجارت کے لیے سفر کرتے تھے, تو یہ لوگ ایک تجارتی قافلے میں شام جا رہے تھے. تو راستے میں رات ہو گئی, تو رات میں پھر یہ لوگ رک جایا کرتے تھے, رات میں ٹریول نہیں کرتے تھے, دن میں ٹریول کرتے تھے. تو جہاں یہ رکے نا, تو وہاں پر ایک مونسٹری تھی, یعنی یہ جو کرسچنز ہوتے ہیں ان کی ایک چرچ وغیرہ کوئی کوئی جگہ تھی. تو وہاں کا جو وہ تھا راہب تھا, تو اس نے لوگوں کو بتایا کہ بھئی اس جگہ پہ نا بہت سارے وہ یعنی درندے رہتے ہیں, لائک لائنز اور چیتا اور اس طرح کی کوئی چیز رہتے ہیں, یعنی اس طرح کے جانور رہتے ہیں. تو اب جب ابو لہب نے یہ بات سنی نا, تو اس کو وہ بد دعا یاد آ گئی جو نبی علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو دی تھی. تو اس نے اپنے سارے ساتھیوں سے بات کری کہ دیکھو میں تمہارا سردار ہوں نا, بیکاز یہ قریشی تھا اور قریش کے لوگوں کو یہ لوگ سردار مانتے تھے, سارے کم کرنے والے, میں تمہارا سردار ہوں, تو سردار کا تو لوگوں کے اوپر حق ہوتا ہے نا, تو میرے حق کی وجہ سے تم لوگ میری بات مانو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے آپ کی بات. تو اس نے یہ کہا کہ یہاں پہ درندے ہوتے ہیں اور مجھے ایک ڈر ہے اپنے بیٹے کی جان کا کہ اس کو کوئی درندہ نہ کھا لے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی تھی اس طرح کی. تو اس وجہ سے ہم کرتے ہی ہیں کہ ہم نا جو 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 بلڈنگ ہے وہاں پر ہم اپنا سامان رکھتے ہیں, ہم وہاں پہ ٹھہرتے ہیں اس بلڈنگ کے اندر, اور میں اپنے بیٹے کو جو ہے نا بالکل مڈل میں سلاؤں گا. رات کے وقت جب ہم سوئیں گے تو میرا بیٹا سب سے مڈل کے اندر بالکل سینٹر میں ہوگا, اس سینٹر کے چاروں طرف تم لوگ اپنا بستر ڈال لینا, یعنی ایک سرکل بنا لینا اس کے چاروں طرف, اپنے بستر اس کے چاروں طرف ڈال لینا. ان لوگوں نے بالکل ویسے ہی کیا. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے بستروں کے چاروں طرف اپنا سامان رکھا, ٹھیک ہے, اور سامان کے باہر انہوں نے اپنے اونٹ بٹھا دیے, یعنی ایک سرکل ان کے بستروں کا, اس کے اراؤنڈ دوسرا سرکل سامان کا, اس کے اراؤنڈ تیسرا سرکل اونٹوں کا, تاکہ اگر باہر سے کوئی جانور آئے بھی نا تو وہ اندر تک نہ پہنچ سکے. لیکن ہوا کیا کہ جب بہت گہری رات ہو گئی تو سارے کے سارے سو گئے, اور پھر نہ اللہ تعالیٰ نے ایک شیر کو بھیجا, لائن, وہ آیا اور اس نے نا سب کو سونگنا شروع کیا بھائی کون 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 کون. بالآخر کرتے کرتے نا وہ جب سامان کے پاس پہنچا تو وہاں سے نا اس نے ایک جمپ ماری, اور جو لائن کی جمپ ہوتی ہے بہت زبردست لمبی جمپ مار سکتا ہے لائن, اس نے ایک جمپ ماری اور یہ پہنچا ٹھیک سینٹر میں جہاں پر کہ یہ عتیبہ سویا ہوا تھا, اور وہاں پہنچ کر کے نا اس نے عتیبہ کو تو چیر پھاڑ کرنا ہوتا ہے, کر کے اپنا کام ختم کیا اور وہاں سے یہ واپس, ٹھیک ہے نا. ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا, پھر جب یہ صبح کو اٹھے ہوں گے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو عتیبہ کو تو پھر اس طریقے سے سخت سزا ملی, اور دنیا کے اندر ہی پھر آخرت میں جو معاملہ ہوتا ہے. لیکن جو دو باقی بیٹے تھے نا, معتب اور عتبہ, یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے کہ یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے, ٹھیک ہے. اگرچہ کہ نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے تو یہ دونوں ظاہر ہے بہت ڈرے ہوئے تھے کہ بھئی پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا بنے گا, اور ہمارے باپ نے ان کے ساتھ ایسا ایسا کچھ کیا تھا تو ہمیں بھی مار دیں گے. تو یہ دونوں کے دونوں بھاگ گئے. نبی علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ بھئی ان کو تلاش کر کے لاؤ. تو لوگ تلاش کرتے کرتے نا شاید عرفات کے میدان میں پہنچے, وہاں پر یہ دونوں مل گئے. تو ان کو کہا کہ بھئی کوئی بات نہیں, آپ بلا رہے ہیں تم دونوں, یہ دونوں واپس آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے جو بات کری نا تو یہ اسی وقت مسلمان ہو, ٹھیک ہے. تو ابو لہب کے دو بیٹے مسلمان ہوئے. اچھا یہاں پر ہم آج کی کلاس روکتے ہیں کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. باقی کچھ اور بھی واقعات تکلیف پہنچانے والے ہیں وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے. کوئی سوال ہے تو پوچھنے. جو جنگ بدر کے اندر قتل ہوا تھا وہ تھا عقبہ, تھا عقبہ, عقبہ نہیں, یا ہو سکتا ہے عقبہ بھی ہو, نہیں ہے. لیکن جو یعنی بلکہ اگلے واقعہ جو ہے نا وہ ہے عقبہ بن ابی معید کے بارے میں. عقبہ, ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا دشمن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہ بدر کی جنگ کے اندر قتل ہوا تھا along with the others. ٹھیک ہے, چلے اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو ہم کلاس ختم کرتے ہیں. آخر الدعوانا ان الحمدللہ.